चाहो घर हो बरकत कारोबार में तो सीखो जो बताया शरीयत ने हमको अहकाम तिजारत अहकाम तिजारत।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलात वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलात वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह और हज़्ब मामूल मुफ्ती अली असगर अत्तारी मदनी मुद्दज़िल्लाहुल आली हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होंगे जो कि आपके सवालात पे हमें शरई रहनुमाई इरशाद फरमाएंगे। दुरूद पाक की फजीलत शामिल सिलसिला करते हैं और फिर इंशाअल्लाह सवालात की तरफ बढ़ते हैं। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने जी शान है, तुम जहां भी हो मुझ पे दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सवालात शामिल करते हैं सिलसिले में और देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। जी,
मेरा नाम मोहम्मद जाबर अत्तारी है। सवाल मेरा ये है कि मैं किराने की दुकान चलाता हूँ, अगर मेरे पास कोई 2-3 लाख रुपया अजाफी पड़ा है जिसको तकरीबन 1 साल गुजर गया है और किराने की दुकान में जो मेरा सौदा पड़ा है, क्या मुझे उस सौदे के हिसाब से भी ज़कात निकालनी पड़ेगी या सिर्फ जो मेरे पास पैसा मौजूद है उसी की सिर्फ ज़कात निकालनी पड़ेगी? प्लीज मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए।
आपने बताया नहीं कि आपके ऊपर कर्जा वगैरह है या नहीं, होता तो आप बता देते। हम फर्ज कर लेते हैं नहीं है आपके ऊपर कर्जा, निकाल अगर हो भी तो निकाल कर आपके पास पैसे इतने बचते हैं इस पर ज़कात बनती है तो उन पैसों पर भी ज़कात बनेगी। और जो करियाने का सामान है आपकी दुकान के अंदर वो माल तिजारत है तो माल तिजारत पर भी ज़कात लाजिम होती है, उस पर भी ज़कात देनी पड़ेगी।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
मुफ्ती साहब के बारगाह में ये सवाल अर्ज था कि खजूर बेचने वाले खजूरों पर तेल लगाते हैं ताकि तेल में कुछ चमक पैदा हो, तो ऐसा करना क्या दुरुस्त है? शरीयत में ऐसा करना जायज है ताकि ग्राहक वो खजूर ले?
देखिए, पहले तो आप खजूर वालों से पूछें कि वो तेल क्यों लगाते हैं। हमारे यहाँ चूंकि ऐसा नहीं है कि शीशे की बंद दुकानें हों और एसी लगे हुए हों, उसके अंदर खजूरें रखी हों, ठेलों पर गलियों में खजूरें रखी होती हैं तो मक्खियाँ भिन भिन आ रही होती हैं। एक वजह यह भी होती है तेल लगाने की कि मक्खियाँ जो हैं उस पर ना आए। तो बाकी मैं कोई एक्सपर्ट नहीं उस बारे में, तो उनके लगाने का मकसद जो है वो चमकाना है या कुछ और है। देखा, अगर चमकाना भी हो तो सब्जी वाला भी पानी डालकर धो रहा होता है सब्जियों को
जी,
पानी के बाद वो ताज़ा ताज़ा लगने लगती हैं। ये पानी डालकर धोना धोखा नहीं है, तो एक मामूल की बात है। जब सब्जियां जिस हालत से निकलती हैं ज़मीन से, अगर आप वो हालत देख लें तो आप लेना ही पसंद ना करें। अब गाजर देखें ज़मीन के पूरी अंदर होती है, वो लथी हुई होती है मिट्टी के अंदर, पूरा जो है वो मूली का पीस अंदर होता है। फिर जो चीज़ें निकलती हैं टमाटर हो गया और चीज़ें हो गई, ज़मीन के अंदर तो नहीं होती लेकिन वो आलूदा तो हो ही रही होती है, मिट्टी लगी रही होती है, उन्हें फिर धोने के बाद फिर ठेला वगैरह पर रखा जाता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा धोखे का पहलू है, ऐसा नहीं है, धोखा नजर भी नहीं आ रहा।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
मेरा नाम सैयद जैद बुखारी है। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल अर्ज है, ज़कात के हवाले से अर्ज करना है कि अगर हमारे पास जैसे 8-10 लाख रकम है और उस पर साल भी गुजर चुका है और जो है हमारा, हम उस रकम पर पिछले सालों ज़कात देते आए हैं लेकिन अब जो है हमारा रकम जो है वो 20 थी हमारे हाथ में आ गई और अब हमारा घर तामीर हो रहा है जिसमें से 2-2.5 लाख या 3 लाख कमोबेश खर्च हो चुके हैं और 5-6 लाख हमारे पास मौजूद हैं लेकिन हमारा घर जो है वो तामीर हो रहा है, तो इससे पूछना है कि इससे हमारी ज़कात बनेगी आया या क्या, किस तरह से होगा?
जी
देखिए, उसूल तो ये होता है कि जब तक आपके पास रकम खड़ी हुई है, कर्ज किसी को दे दें जब भी वो आपकी कहलाती है, रकम के जब तक आप मालिक हैं उसको ज़कात अदा करनी पड़ती है। ये नहीं देखते कि घर बनाना है या काम चल रहा है, ज़कात की कलील सी तो मकदार बनती है और ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से रकम टूट जाएगी। तो हिम्मत होनी चाहिए और जो एक دینی جذبہ ہے وہ ہونا چاہیے. وہ جذبہ جب ہوتا ہے تو بندے کے لیے زکوٰۃ نکالنا آسان ہو جاتا ہے. البتہ آپ نے نام لیا کہ بی سی ملی تھی, تو اگر تو یہ رقم بی سی کے ذریعے آپ کے پاس آئی ہے اور جتنی آپ نے بھری ہے اس سے زیادہ آئی ہے, پھر معاملہ مختلف ہو جائے گا. مثال کے طور پر جو آپ ہر مہینے بھرتے رہے ہیں وہ آپ نے بھرے 3 لاکھ روپے اور یہ آپ کو بی سی ملی ہے 10 لاکھ روپے کی, تو 3 لاکھ پر جو مزید اضافہ ملا وہ 7 لاکھ روپے ملے, وہ 7 لاکھ روپے تو آپ کے ہیں ہی نہیں. تو یوں حساب یہ لگا لیں کتنی رقم آپ کی ہے بی سی میں جو آپ کو ملی ہے اور کتنی رقم ایسی ہے جو اضافے ملی ہے جو آپ نے واپس کرنی ہے. جو قسطیں آپ بڑھتے رہیں گے تو وہ تو ظاہر بات ہے قرضہ ہو جائے گا آپ کے اوپر, اس کو مائنس کریں گے, اس کو مائنس کر کے جتنی بچتی ہے اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
جی میرا سوال یہ ہے, غیر اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور وہاں وہ تجارت کی طرف سے کوئی ایسی دکان یا ایسا کاروبار کرتے ہیں جس میں غیر مسلم کے لیے شراب یا ایسی چیزیں جو حلال نہیں ہیں وہ رکھنا پڑتی ہیں, لیکن ان کے گاہک جو ہیں وہ صرف غیر مسلم ہوتے ہیں, تو کیا ان کے لیے یہ جائز ہے؟
دیکھیے, مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے نقل و حمل میں جو ہے وہ ساتھ دے یا معاونت کرے. اس کے لیے خنزیر کو کیری کرنا یا شراب کو کیری کرنا یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے.
اس سب کاروبار کرتے ہوئے یا ملازمت کرتے ہوئے بالخصوص ایک سوال کیا گیا کہ ملازم جب ہم رکھتے ہیں تو اسلامی پوائنٹ آف ویو کیا ہے, ایک ملازم کو رکھتے ہوئے ہم کن چیزوں کا خیال رکھیں اور کیا چیزیں بنیادی طور پر طے کرنی چاہیے کہ جن کے طے کیے بغیر ایک شخص کو ملازمت پہ نہیں رکھا جا سکتا ہے, اسے ملازمت نہیں کرنی چاہیے.
دیکھیں, سب سے پہلے چیز تو یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کو پتہ ہو کہ آپ نے کام کیا کروانا ہے, پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی سیلری اس کو بتائیں, پھر آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کا جو وقت ہے وہ اسے بتائیں. تو سیلری, وقت, یہ چیزیں بتاتے ہوئے, کام بتاتے ہوئے ملازمت پر رکھا جاتا ہے. پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد ہفتے پر یا سال پر ہوتی ہے, کبھی ہفتے میں چھٹی ہوگی نہیں ہوگی, سال میں چھٹیوں کا کیا شیڈول ہوگا. تو یوں جنرلی کچھ چیزیں طے کر لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ بعد میں تنازع نہ بنے, اور تنازع کے علاوہ اس کا جو حق ہے وہ بھی تلف نہ ہو. بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ نہیں جاتے کہیں پر, نہ جاتے ہوں, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہیں نہیں جاتے
جی,
لیکن کچھ بنیادی حقوق بھی تو ہوتے ہیں نا, موت میت ہوتی ہے, شادی بیاہ ہوتے ہیں, رشتے داریاں نبھانی ہوتی ہیں, تو چھٹی کی نوبت تو پیش آتی ہے. اب ایک امام مسجد مجھے ملے, کہنے لگے جی وہ میرے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا, عزیز بھی بہت قریبی. اب میں نے کہا کہ جی مجھے جانا جنازے پر, اور جنازہ وہ شہر بھی دور تھا
جی,
تو کہنے لگے اچھا ہم کیا کریں گے, نماز کون پڑھائے گا؟ بھائی امام کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ نماز کون پڑھائے گا, کمیٹی کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, امام اس کار خیر میں آپ کا ساتھ دیتا ہے, وہ خود بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بندہ مل جائے, لوگوں کی نماز خراب نہ ہو, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ وہ وہاں سے بالکل گوند لگ گیا اور جڑا رہے گا, اسے ہٹ نہیں سکتا مسلح سے, جو بھی مجبوریاں ہیں اس کو بھی سفر کرنا پڑ سکتا ہے. تو جب یہ طے ہو جائے گا کہ بھی سال میں آپ کو اتنی چھٹی کی اجازت ہے,
ٹھیک,
اس کے جو بنیادی رائٹس ہیں وہ اس کو مل جائیں گے, کسی کو بات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اور اگر اس سے زیادہ کرتا ہے اس کا بھی ایک فارمولا طے ہو, ٹھیک ہے, پھر آپ کی تنخواہ جو ہے وہ کٹوتی ہوگی اس کی.
ٹھیک,
تو دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ چھٹی بالکل نہ دی جائے, جو بنیادی حقوق کے معاملات ہیں انہیں پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
اگر کوئی ایک لڑکا ہے یا اپنا بیٹا ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رمضان کے اندر بھی صحیح طریقے سے پیش نہیں آتا, تو پلیز اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کر دیں, کیونکہ وہ بندہ ابھی سن رہا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ مفتی صاحب جو ہے نا اچھی طرح سمجھائیں, ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو سمجھ عطا فرمائے.
یا اللہ,
دیکھیے میں ایک طرف تو گفتگو نہیں کروں گا, دونوں طرف سے گفتگو کروں گا. بعض اوقات ماں باپ کے اندر لچک نہیں ہوتی اور وہ محض آرڈر پہ آرڈر کیے جا رہے ہوتے ہیں, اس سے جو ہے سامنے ایک اکڑ پیدا ہو جاتی ہے, ایک تنفر پیدا ہو جاتا ہے, اور سامنے والا جو اپنی بات کہنا چاہتا ہے وہ کہہ ہی نہیں پاتا. کہ بات تو آپ سنیں کہ سامنے والا کیا کہنا چاہتا ہے, اس کے کیا ارادے ہیں, کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کو کوئی اور پریشانی ہے، اس کو موٹیویٹ کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ موٹیویٹ وہ اسی وقت ہوگا کہ جب اس کا جو من ہے وہ باہر آئے گا، وہ چاہ کیا رہا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب اس کو ایک اچھا ماحول ملے گا۔ اچھا ماحول اگر آپ اس کو نہیں دیتے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر ایک تنہائی پیدا ہو جائے گی، وہ اپنی بات کسی سے کہہ نہیں پائے گا۔ اور پھر جب بندے کے اندر تنہائی پیدا ہو جائے نا، تو پھر اس سے بڑا کوئی روگ نہیں ہوتا، اس سے بڑا کوئی مرض نہیں ہوتا، پھر وہ اندر ہی اندر ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ ساری دنیا کچھ کہے جائے یہ اپنی سوچے گا، ساری دنیا اچھی بات کہے یہ کہے گا یہ بری کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کہے تم غلط کرنے لگے ہو کہ نہیں میرے دشمن ہے۔ تو ایک بندے کو تنہائی پر مجبور نہ کیا جائے۔ جب بندہ تنہائی پر مجبور ہوتا ہے پھر وہ انتہا پر جا کر سوچتا ہے، اس کا بیہیویئر خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے ایک مسئلے کا حل اور ڈائیلاگ کی اہمیت اور ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات کو نمٹانا۔ اب اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کے سامنے انسان ہے اور صرف آپ کے سامنے جو ہے وہ جو آپ کا مطالبہ ہے وہ پورا کرنے کی ذمہ داری یہ آپ کے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام دیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے حقوق مرتب کیے ہیں اور ان کے سامنے گفتگو کے آداب کیا ہونے چاہیے قرآن پاک نے بیان کیے ہیں۔ بار بار قرآن پاک نے کہا ہے کہ بالوالدین احسانہ، کہ والدین کے ساتھ احسان سے کام لینا ہے۔ اور یاد رہے کہ احسان جو ہے وہ بڑا ایک عالی مرتبے کا نام ہے، صرف عدل نہیں کرنا ہوتا والدین کے ساتھ، عدل سے بڑھ کر کرنا ہوتا ہے۔ تو آواز اونچی نہیں کرنی ہے، لڑنا نہیں ہے، ان کے حقوق پورے کرنے ہیں، ان کی رضا کو مقدم کرنا ہے، ان کے لیے دعائے خیر کرنا ہے، ان کے لیے دل کے اندر کوئی بغض کینہ اور کوئی جو کسی بھی طرح کی جو نفرت کا پہلو ہے وہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اعلیٰ درجے کی محرومی ہوتی ہے کہ جب مطالبے پورے نہ ہوں، بات پوری نہ ہو، جب اپنی بات جو ہے منوا نہ سکے تو بندہ والدین کے متعلق نفرت دل میں ڈال لے۔ تو جو والدین کی برکت ملنی ہے بندے کو، پھر وہ برکتیں ملنا ختم ہو جاتی ہے، نفرت تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ اگر وہ نہیں بھی مان رہے تو آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور منانے کی کوشش کریں، پیار محبت کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ کہیں بھی حدود کراس نہیں کرنی، بدتمیزی نہیں کرنی، دل آزاری نہیں کرنی، نفرت اور کینہ ان کے متعلق دل میں نہیں لے کر آنا، ان کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ تو والدین کے لیے بھی میں نے کچھ چیزیں بیان کی اور اولاد کے لیے بھی کچھ چیزیں بیان کی، تو بیلنس رکھنا ضروری ہے، دونوں کو اپنی ذمہ داری پورا کرنا بنتا ہے اور اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
مجھ سے آپ نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے، لیکن یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات لوگ بیلنس کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن سر دست جب معاملہ آتا ہے، کوئی پرابلم آتی ہے نا، تو اس وقت وہ بیلنس کرنا رہ جاتا ہے ان سے، اس وقت کیسے قابو کر۔ اچھا، صرف یہ والدین اور اولاد کے میٹر میں نہیں، بہت ساری مسائل میں اس طریقے کا ہم نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، ایک خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات حل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کوئی ایک مسئلہ آ گیا تو اس وقت وہ اپنا بیلنس کھو بیٹھتے ہیں۔
دیکھیں، جب کوئی بیلنس کھو بیٹھتا ہے تو کسی ایک کو تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک، اگر بیٹا یہ سمجھے کہ والدین جناب ہائپر ہو رہے ہیں،
جی،
اس وقت خاموش رہے۔
ٹھیک،
ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹا ہائپر ہو جائے تو والدین خاموش، میں یہ نہیں کہوں گا، یہ تو موقع ہی نہیں بنتا۔ بیٹا والدین پر کیسے ہائپر ہو سکتا ہے، کیسے جو ہے چیخ اور چلا سکتا ہے؟ لیکن بہرحال کوئی ایک فریق اگر پٹری سے اترتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دوسرے پر اب ضروری ہوتا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے اور ٹھنڈا ہونے پر معاملات کو نمٹائے۔ معاملات جب ٹھنڈے ہوتے ہیں تو پھر بہتر طریقے سے نمٹتے ہیں۔ غصے کے وقت کوئی سوچے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں۔
اگلی کال دیجیے۔
میں نے بینک سٹیٹمنٹ بنانے کے لیے کچھ پیسے دوستوں سے لیے اور کچھ میرے اس میں اپنے ہیں، یعنی کہ تقریباً کوئی 15-16 لاکھ روپے اس میں ہے، تو اس پہ مجھے زکوٰۃ کے لیے پوچھنا تھا کہ اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بینکوں کا میرے اوپر کریڈٹ کارڈ کا قرضہ ہے، ابھی کچھ بینکوں کا میں اتار چکا ہوں، تو اس کے بارے میں میری رہنمائی فرما دیجیے گا۔ ہمارے پاس جو زیور ہے تقریباً وہ 4-4.5 تولے کے قریب ہمارے پاس زیور بھی ہے، تو اس پہ میری رہنمائی فرما دیجیے گا۔ اور ایک میرا پلاٹ ہے جو یعنی کہ کلیئر ہو چکا ہوا ہے، اور باقی جو ہے نا قسطوں پہ بھی 2 پلاٹ میرے باقی۔
دیکھیے، جو آپ نے دوستوں سے لے کر بینک میں پیسے ڈالے ہیں اپنے بینک اسٹیٹمنٹ بنانے کے لیے, تو ظاہر بات وہ قرضہ ہے اور وہ قرضہ آپ کی ملکیت نہیں ہے, وہ جس کی ملکیت ہے وہ اس کا حساب لگائیں گے, آپ نے اپنی پراپرٹی اور اپنے اثاثے میں اس کو شامل نہیں کرنا. اور یہ قابل افسوس پہلو ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی کریڈٹ کارڈ کے قرضے آپ کے اوپر ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کریڈٹ کارڈ کے قرضے کا کیا مطلب ہے؟ کریڈٹ کارڈ کے اندر جب بندہ چیز خریدتا ہے, سامان وغیرہ, تو اس کی لمٹ ہوتی ہے, اس لمٹ کے بعد اس پر سود شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب بندہ کیش وڈرا کراتا ہے تو اسی دن سے, سیم ڈے سے, اس پر سود شروع ہو جاتا ہے. اور بینکوں کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ سود. ایک ماہر سے میری گفتگو ہوئی تو کہنے لگے کہ 22% کوئی بھی جو سودی بینک ہے اس کا تقریباً 22% جو منافع ہے وہ کریڈٹ کارڈ کا جو سود ہے وہ اس سے آتا ہے. تقریباً 35% سے لے کر 39% تک ایک کریڈٹ کارڈ ہولڈر سے بینک جو ہے وہ سالانہ سود چارج کرتا ہے. تو بڑے جو ہے نا وہ بڑے للچائے ہوئے پہلو کے اندر لوگوں کو ترغیبیں دی جا رہی ہوتی ہیں, فوائد بتائے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک دنیاوی استحصال میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنا استحصال اس کے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے اور پھر لوگ ہیں کہ باز نہیں آتے. سود جیسی جو منحوس چیز ہے, قرآن پاک نے جس کو اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا ہے, بندہ جو ہے پھر اس کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے. کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جی وہ کریڈٹ کارڈ تھا اور اس نے ملازم کو بول دیا تھا پے کر دو, لیکن ملازم نے پے ہی نہیں کیا اور وہ سود جو ہے اس پر چڑھنا شروع ہو گیا. اور سیٹھ صاحب سمجھے کہ وہ پے ہو چکا ہے, وہ تو بڑے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے. کئی سال گزر گئے, سود جو جاری رہنے کا معاملہ ہے وہ بند ہی نہیں ہوا. اب وہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں, وہ تو سود دینا ہی نہیں چاہتے تھے, کوئی سا طریقہ بتا دیں کہ وہ اس سے بری ذمہ ہو جائیں, ان کے کندھے پر یہ بوجھ نہ آئے. میں نے عرض کیا کہ کوئی سا طریقہ آج تک ایجاد تو نہیں ہوا ہے کہ بندہ نہائے بھی اور گلا بھی نہ ہو. جب بندہ نہانے لگا ہے تو گلا تو اس نے ہونا ہی ہے. جب آپ نے کریڈٹ کارڈ لے لیا, اب آپ سود سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ انسان ہے نا, انسان سے بھول ہو سکتی ہے. آپ نے معاہدہ تو کر ہی دیا ہے کہ میں سود دوں گا, ایک گناہ تو آپ کے نام اعمال میں لکھا جا چکا ہے. آپ جب دنیا سے پردہ کر جائیں گے کیا لکھا جائے گا آپ کے متعلق کہ اس نے سود کا معاہدہ کیا تھا؟ اور پھر بعض اوقات ملازمین کی مسٹیک ہوتی ہے, بعض اوقات بندہ خود بھول جاتا ہے, بعض اوقات ہاتھ اچانک تنگ ہو سکتا ہے کہ وقت پر پیمنٹ نہیں ہو سکی. وقت پر پیمنٹ ہاتھ تنگ میں نہ, کوئی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے جس دن پیمنٹ کرنی تھی آپ نے, اس دن کوئی پرابلم آ گئی. تو یوں آپ سود دینے والے قرار پائیں گے. تو کریڈٹ کارڈ کی طرف تو مسلمانوں کو بڑھنا بھی نہیں چاہیے. اور ایک بڑا خوش آئند پہلو سامنے آیا پچھلے دنوں, میں نے اس پہ کچھ مطالعہ اور اسٹڈی کی تھی, کہ پاکستان میں جو ڈیبٹ کارڈ ہولڈر ہیں تقریباً 5 کروڑ کے قریب ہیں, لیکن جو کریڈٹ کارڈ ہولڈر ہیں یہ 10 لاکھ بھی نہیں ہے, یعنی کم لوگ ہیں. اور یہ بالکل نہیں ہونے چاہیے. مطلب یہ جو نظام ہے, کیونکہ یہ متصادم ہے دین اسلام کی تعلیمات سے, کوئی بھی ایسا نظام پھلے پھولے اور آگے بڑھے ہم قطن اس کی توقع نہیں کرتے.
اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم زکوٰۃ کے پیسوں کو فلاحی کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ مثلا کہیں گلی کوچوں میں پانی کھڑا ہے, گٹر سے پانی ابھر رہا ہے, تو اس کے کام کاج کے لیے کیا وہ رقم استعمال کر سکتے ہیں یا فلاحی کام کے لیے وہ زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں؟ پلیز رہنمائی فرما دیجئے.
دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ فلاحی کام کا لفظ بڑا وسیع ہے. زکوٰۃ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں مرضی اٹھا کے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ جو ہے غربا اور فقرا کا حق ہے. فلاحی کام کے اندر بھی دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ غربا تک پہنچیں گے, مساکین تک پہنچیں گے, آپ نادار لوگوں تک پہنچیں گے, انہیں راشن دینا ہو, انہیں دوائیاں دینی ہو, میڈیکل کی سہولیات دینی ہو, یا ان کے لیے کوئی ایسے ضروری اقدامات ہیں وہ کرنے ہوں, تو آپ کو ان تک پہنچنا ہے. اب محلہ ہے امیروں کا, روزانہ مرغ مسلم ان کے گھروں میں پک رہے ہوتے ہیں, بڑے اچھے اور ویل اسٹینڈرڈ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ان کے گھروں کے آگے جو نالیاں ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسے سے صحیح ہوں. یہ کون سا اصول ہے؟ یہ تو زکوٰۃ کا مقصد نہیں ہے. یا آپ کے اپنے محلے کے زکوٰۃ اپنے محلوں پر ہی خرچ کریں گے آپ؟ یہ تو دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. جو زکوٰۃ نکالنے کا مقصد ہے یہ اس مقصد کے خلاف ہے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو مفاد عامہ کے کام کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر یوں سمجھیے آپ کہ دریائے سندھ کسی جگہ سے گزر رہا ہے, اس طرف لوگ رہتے ہیں اس طرف لوگ رہتے ہیں, اور اس کے اوپر پل بنانا ہے, ہزاروں لوگ جو ہے روزانہ میلوں میل کا سفر کاٹ کر پھر جاتے ہیں, پل بن جائے گا تو لوگوں کی بنیادی ضرورت پوری ہو جائے گی, اور پل یہ خود نہیں بنا سکتے, بہت مہنگا کروڑوں اربوں کا خرچہ ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں. مفاد عامہ کے جو کام ہیں وہاں علماء نے اجازت دی ہے, پل کسی جگہ بننی ہے, نہر کسی جگہ بننی ہے, جہاں کسی صرف ایسا نہیں ہے کہ امیروں کا کو فائدہ پہنچے گا, مفاد عامہ کے لیے وہ کام ہوں گے, سب کو اس کا فائدہ پہنچے گا. وہ ایک دیگر مطلب مختلف صورتحال ہے, اور اس صورتحال کا معاملہ الگ ہے. اور یہ جو ہے کہ جناب اگنیا کے محلے میں یہ خرچ کرنا, یہ ہرگز درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے.
اسب یہاں پہ میں ایک سوال یہ بھی عرض کروں گا آپ کی بارگاہ میں کہ زکوٰۃ ایک تو یہ ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے, میں نے نکالنی ہے, میں نے زکوٰۃ نکالی اور جس کو میں نے مستحق سمجھا ادارے کو یا فرد کو میں نے اس کو دے دی. لیکن بعض لوگوں کو یہ بھی شوق چڑھ جاتا ہے, بعض بڑی این جی اوز کو بڑے اداروں کو دیکھ کر کے جناب ہم بھی کچھ کام کریں. اب وہ 10-20-50 لوگوں سے کلیکٹ کرتے ہیں اور اپنے طور پر جو ہے وہ بیچارے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائے ان کا جو اس طریقے سے کرنا ہے, ایک تو اس کی حیثیت اور پھر انہیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟
دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ ہر گلی اور محلے میں ہونے چاہیے.
ہونے چاہیے
ہر گلی اور محلے میں ہونے
چاہیے.
وجہ اس کی یہ ہے کہ اب آپ کورونا آیا تو کیا معاملہ ہوا
جی.
کورونا میں جب مارکیٹ بند رہی 2-3 مہینے
جی,
اور ٹرانسپورٹ بند رہی, لوگوں کا کاروبار بند رہا, تو جو ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ تھے
جی
وہ بےچارے بالکل ہی مجبور ہو گئے. تو کوئی بھی این جی او ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی, کوئی بھی دینی فلاحی تنظیم ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی. مسلمان جہاں بھی دیکھیں کہ ان کے نظروں میں کچھ مجبور لوگ ہیں
جی,
نادار لوگ ہیں, ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں, جن کے پاس کرایہ پر دینے کے جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں, جو مجبور ہیں, ان کی آمدنی روزگار ختم ہو گیا ہے, تو پھر وہ آپس میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اپنے پیسوں کو جمع کر کے ایسے لوگوں کی مدد کریں.
ٹھیک,
یعنی جن کے پاس ہے بعض اوقات وہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کس کو دینا ہے.
صحیح,
کیونکہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہاں آبادیوں میں ایک تقسیم واقع ہو چکی ہے. جو امیروں کی آبادیاں ہیں وہاں غریب تھوڑی رہ سکتا ہے.
ٹھیک,
غریب وہاں کہاں رہے گا
جی.
اب مثال کے طور پر آپ ڈیفینس کو لے لیں, ہزاروں لوگ لیتے ہیں, اس کا لاکھوں میں بن جائے
جی.
ڈیفینس, کلفٹن, کراچی کے جتنے پوش ایریاز ہیں
جی.
اب ان لوگوں کی اربوں خربوں زکات بنتی ہے.
ٹھیک
ہے, اب یہ اربوں خربوں زکات کہاں دیں گے جا کے؟
اپنے پڑوس میں تو نہیں دیں گے ظاہر سی بات.
ان کو تو, ان کے تو رشتے دار بھی امیر ہوں گے.
ٹھیک
ہے, ان کے تو رشتے دار بھی امیر سے امیر تر ہوں گے.
صحیح,
تو اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس جو کسی سیٹ کو جانتا ہے اور سیٹ اس پر اعتماد کرتا ہے, وہ سیٹ سے کہتا ہے کہ ہمارے محلے میں یا میرے جاننے والوں میں یا فلاں علاقے میں یہ صورتحال ہے, اور وہ بندہ ایماندار ہے
جی,
تو ایسے لوگوں کا ساتھ دیا جائے, اور جہاں بھی غریب رہتا ہے اس تک چیزیں پہنچنی چاہیے. اور کیونکہ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ جو 2-4 افراد کے کرنے سے پورا ہو جائے گا, جہاں جہاں غریب رہتا ہے, غریب پایا جاتا ہے, اس تک پہنچا جائے, اس تک اسی طرح پہنچا جائے گا کہ جب ہر ایک شخص اپنی ذمہ داری محسوس کرے گا, ذمہ داری محسوس کرے گا تو پہنچیں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو آپ نے کہا کہ 2-4 لوگوں کو جوش چڑھتا ہے, تو پھر انہیں ٹرینڈ ہونا ضروری ہے, انہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات وہ بغیر کسی دینی رہنمائی کے چوکے چھکے لگا رہے ہوتے ہیں اور غلط جگہ پہ بھی زکوٰۃ خرچ کر دیتے ہیں. کہاں خرچ کرنی ہے اس کے لیے رہنمائی لینا بہرحال ضروری ہے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
میرا عرض یہ ہے مفتی صاحب کہ ہمارا تعلق ہے زراعت سے، جو ہم دوائیاں لیتے ہیں نا سپرے کے لیے وہ کچھ ان کا ریزلٹ نہیں ہوتا، وہ ہم لے لیتے ہیں، ان کو کہتے بھی ہیں ابھی آپ کی دوائی کا جو ہے یہ صحیح ریزلٹ نہیں دے رہی، اور بعد میں جو رقم وہ پیسے ٹوٹل بناتے ہیں تقریباً 50,000 یا 20,000 یا 30,000 بنتے ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں یہ میرا ٹوٹل ہے، ہم ان سے کہتے ہیں بھی آپ جو ہے آپ کی دوائی کا کوئی ریزلٹ نہیں ملا، آپ مہربانی فرمائے کچھ کم کریں پیسے، اس میں وہ کچھ نہ کچھ کم کر دیتا ہے، لیکن ہم اپنی مرضی کے مطابق کہتے ہیں 2,000 یا 3,000 ہم اور نہیں دیں گے، تو وہ کہتے ہیں نہیں بھی میں نے آپ تو آپ کو کر دیے رعایت، آپ اتنے پیسے دیں، تو کیا ہم ان پیسوں میں سے مزید کچھ پیسے کم ان کو دیں اپنی مرضی کے، وہ مطلب وہ راضی نہ ہو اس معاملے میں، آپ ہماری رہنمائی فرمائیے ہم.
دیکھیے معاملہ فکری طور پہ کچھ پیچیدہ ہے، ایک چیز کے اندر عیب نکلا ہے، لیکن عیب کا پتہ اس وقت چلا جب وہ چیز ختم ہو چکی تھی، اب وہ واپس کرنے کا تو جو ہے وہ چانس اور موقع ہی نہیں ہے، تو ایسی صورتحال پر اخلاقی بنیادوں پر اگر ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ پیسے کم کر دو تو اس ریکویسٹ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اب وہ جتنی مان لے اس پر، اب وہ ایسا نہیں ہے کہ جناب چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا پیسے دینے دینے ہیں، اب اگر وہ مان لیتا تو ٹھیک ہے، زبردستی پھر نہ کی جائے، اگلی دفعہ اس سے دوائی ہے ظاہر بات ہے وہ آئٹم نہیں خریدیں گے، اس کے لیے وہ سبق ہوگا کہ وہ آئٹم سے آپ نے نہیں خریدا. اب ہمارے ہاں یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ ایک کسان جو ہے اور ایک زمیندار جو ہے جو خون پسینہ لگا کر دوائی خریدتا ہے وہ دوائی نکلی نکلتی ہے جی، جو فوائد اس کے بتائے جاتے ہیں وہ فوائد اس کے اندر پیدا نہیں ہوتے، تو کوالٹی کنٹرول اور سسٹم اور یہ سب چیزیں جب تک مضبوط نہیں ہوں گی اس طرح کے مسائل آتے رہیں گے.
اگلی کال دیجیے.
میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ابھی آپ کا ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں مجھے اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ میں بینک میں جاب کرتا ہوں، تو اس حوالے سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا شرعی طور پہ بینک کی نوکری ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟
دیکھیں بینک میں تو بہت ساری نوکریاں ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پہ پیون ہے، چوکی دار ہے، اس کا اندر ہونے والے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، ان پر سود کے احکام نہیں آتے، لیکن وہ افراد جو براہ راست سود کے کام میں معاون و مددگار ہوتے ہیں، اس کے اندر کیشئر بھی شامل ہے، اس کے اندر لکھت پڑھت کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں، جو سودی معاہدے کرنے میں شامل ہوتے ہیں، ان کے جاب کرنا جائز نہیں ہے.
اگلی کال دیجیے.
پوچھنا تھا کہ اگر ایک فیملی جو ہے وہ ان کی بیٹی کی شادی ہے اور اس کو اس کے لیے وہ جہیز نہیں کر پا رہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہے اتنے کہ وہ جہیز کر سکیں، غریب فیملی ہے، تو کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کو جہیز دیا جا سکتا ہے؟
مستحق زکوٰۃ ہیں تو بلا شبہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دیا جا سکتا ہے، بھانجی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو بھی دے سکتے ہیں، بھائی کو بھی دے سکتے ہیں.
اگر وہ گھر کے جو سربراہ ہیں وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے اور وہ بچی جو ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو اس صورت میں دے سکتے ہیں؟
میں نے کہا کہ بھانجی اگر مستحق زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں، جہیز تو لڑکی کو جانا ہوتا ہے، جو مستحق زکوٰۃ ہو اس کو دے دیں.
اگلی کال دیجیے.
پیسے ہیں 1,00,000 سے اوپر ہے، وہ کسی کو دیا ہے، ادھار دیا ہوا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی، یا کسی کے پاس کمیٹی ہے وہ ابھی ملنے والی ہے تو اس کی بھی بنتی ہے یا نہیں بنتی؟
جو ادھار آپ نے دیا ہوا ہے پیسے تو آپ کے ہیں نا، اس پر زکوٰۃ تو ہے، لیکن جب تک نہیں ملتے تاخیر کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے نکالنے میں، نصاب کا پانچواں حصہ ملے تو پھر اس کو نکالا جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیتے رہیں اس میں فائدہ ہے، سال کے سال دیتے رہیں، خاص طور پر وہ رقم کہ جو مل جانے کا امکان ہوتا ہے، اگر کہیں رقم اسی جگہ پھنس گئی ہے کہ ملنے کا امکان ہی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ وہاں بندہ سوچ سمجھ کر اقدام اٹھائے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ جو رقم کسی اور کے پاس ہے جب تک نہ ملے اس میں تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن اگر 5 سال بعد بھی ملتی ہے تو 5 سال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. آپ نے بی سی کا سوال کیا، بی سی کی مختلف شکلیں بنتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ پیسے ڈالے جا رہے ہیں ڈالے جا رہے ہیں ڈالے جا رہے ہیں، آپ کی آخر میں کھلے گی، تو آپ کا پیسہ کہیں اور جمع ہو رہا ہے، یہ بھی آپ کا پیسہ، اس پہ زکوٰۃ بنے گی. ایک صورت یہ بنتی ہے کہ آپ کی بی سی جلدی کھلائی، جتنے پیسے آپ نے ڈالے تھے اس سے زیادہ آپ کو مل گئے، تو جو زیادہ ملے ہیں وہ تو آپ کے نہیں ہیں، وہ تو دوسرے لوگوں کے ہیں، آپ کے اوپر قرضہ ہے، اس کی تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، جو آپ کی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی.
اگلی کال دیجیے.
میرے مفتی صاحب سوال ہے جی، دو طرح نو زکات دے سکنے جی؟ لیکن ماں بھی ہزار تے باپ بھی ہزار تے، لیکن وہ مالی حالات کمزور نے۔
دو طرح بولے، دو طرح نو زکات نہیں دے سکتے جناب۔ نواسے جو ہیں، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، ان کو زکات نہیں دے سکتے۔ اپنی بیٹی کو، بیٹے کو زکات نہیں دے سکتے۔ میں مسئلہ پورا بیان کر دیتا ہوں۔ دو طرح کے ایسے رشتے ہیں جس میں زکات نہیں دی جا سکتی۔ ایک میاں بیوی کا رشتہ، کہ میاں بیوی کو، بیوی شوہر کو زکات نہیں دے سکتی۔ دوسرا رشتہ ہے ماں باپ ہونے کا، کہ ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو زکات نہیں دے سکتی۔ اب اولاد کے اندر بیٹے بیٹی بھی آ گئے، پوتے پوتی بھی آ گئے، نواسے نواسیاں بھی آ گئے نیچے تک، تو ماں باپ کے اندر، ماں باپ کے ساتھ ساتھ دادا دادی بھی آ گئے، نانا نانی بھی آ گئے۔ یہ دو رشتے ایسے ہیں جہاں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اگرچہ کہ وہ مالی اعتبار سے مستحق زکوٰۃ بھی ہوں۔ اس کے علاوہ اگر اور رشتے دار زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں، بھائی بہن، خالہ، چاچا، پھپھی، ماموں، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب اختتام کو پہنچا، اسی سوال پہ، اسی جواب پہ اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔